السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 158. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون ولئن متتم او قتلتم لإلى اللہ تحشرون. اکچولی آیت کا کنٹینیویشن کرنا تھا، اس لیے پیچھے کی آیت سے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. جیسے کہ یہ آیت ہم لاسٹ ویک پڑھ چکے تھے کہ اگر قتل کر دیے گئے تم اللہ کے راستے میں یا مارے گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ملے گی تم کو، جو بہت ساری چیزوں سے بہتر ہے جو سارے دنیا کے لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر مر گئے تم، اور قتلتم، یا قتل کر دیے گئے تم، لإلى اللہ، تو یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. فبیما، بس بسبب رحمتن، رحمت کے، من اللہ، اللہ کی، لنت لهم، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے، ولو، اور اگر، کنتا، ہوتے، فزن، تندخو، غلیزن، سخت، القلب، دل، لنفدو، تو ضرور منتشر ہو جاتے، پھیل جاتے، من حولک، آپ کے پاس سے. فعفو، پس آپ معاف کر دیں، انہم، انہیں، واستغفر، اور بخشش مانگے، لہم، ان کے لیے، اور شاورہم، اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر، معاملے میں. فعیزہ، پس جب عزمتا، پختہ ارادہ کر لیں آپ، فتوکل، تو آپ توکل کریں، اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحبو، پسند کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں کو. جیسے کہ ہم کئی پیچھے صفحات سے جنگ احد پر تبصرہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جیتنے کے بعد ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ پھر بھی معاملہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں رہا، اور کفار مایوس اور نامراد ہو کر ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جنگ احد جب پیش آئی تھی تو اس میں مشورہ کیا گیا تھا کہ جنگ احد مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا پھر مدینہ سے باہر نکل کر لڑی جائے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، باہر نکلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی پر تبصرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہو تو جس کو بھی اس راستے میں موت آتی ہے وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اور چاہے تم میدان جنگ میں مارے جاؤ یا اپنے بستر پر مارے جاؤ یا اپنے گھروں میں مارے جاؤ، تم کو لوٹنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. تو کتنا اچھا ہے نا کہ موت اللہ کے راستے میں آئے. یعنی یہاں پر ایکچولی دیکھا جائے تو جہاد کے لیے اکسایا جا رہا ہے یا اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے تو رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی. اور یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. نہیں، موت تو ہر جگہ آنی ہی ہے، انسان تقدیر سے نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانا یہ پوری دنیا کی جمع پونجی سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت بھی ملتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ہم کو اسوہ بتایا گیا ہے کہ ایک لیڈر کو کیسے ہونا چاہیے، جو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو نرم مزاجی تھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی بھی ٹیم کو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لیڈر کیسے ہونا چاہیے. اور جب کام منظم طور پر کیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور مشورے سے کیا جائے تو اس کا بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. اب اس مشورے کی وجہ سے بعد میں ہو سکتا ہے نقصان بھی اٹھانا پڑے، تو کسی ایک پر ذمہ داری نہیں آتی کہ اچھا دیکھا انہوں نے کہا تھا، بلکہ سب اس میں نفع اور نقصان میں سب ہی شامل ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی کام تم کرو اور اس کام میں نقصان ہو جائے تو کسی ایک کو بلیم نہ کرو، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا، تو اس کو قدر اللہ وما شاء فعل یہ کہہ کر ہمیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں جب قدر اللہ وما شاء فعل ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام جو ہماری مرضی کے خلاف ہوا یا ہم نہیں چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے دل کو ایک اتنا سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ایسا چاہا. हम तो नहीं चाह रहे थे लेकिन अल्लाह ने चाहता, और अल्लाह की मर्जी पर तो हमको पाबंद उसका रहना ही है, राजी पर रजा रहना है हमको। यही तो असल मोमिन बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी पर राजी रहते हैं। तो ये आयतें हमें बहुत बड़ा सबक देती हैं कि जब एक बार इरादा कर लिया, एक बार मशवरा कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। अब फिर उसके नतीजा अच्छा निकले या बुरा निकले, यही होना मकसूद था, अल्लाह की तरफ से यही तुम्हारे लिए बेहतरी थी। चाहे वो जीत हो या हार हो, कामयाबी हो या नाकामी हो, किसी भी मामले में जिंदगी का ये बहुत ही सुनहरा और बहुत खूबसूरत उसूल है असल में। तो हम देखते हैं कि इन्हें जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इस पर बात करें, टीम वर्क पर बात करें। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकले थे, और सहाबा दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग जिनको अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना। और कुरान हमारे लिए कयामत तक के लिए रहनुमाई फराहम करता है, यानी अब कोई किताब नहीं आने वाली। और जब हम एक टीम वर्क करते हैं तो उसमें बास चीजें ऐसी होती हैं कि बाज़ औकात किसी इंसान को हो सकता है ये लगे कि अच्छा मुझे कमतर समझा जा रहा है या उसको ज्यादा फोकस दी जा रही है। ये सब शैतानी वसवसे होते हैं असल में। अब देखें, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी की जसारत क्यों की उसने, यानी उसके अंदर किब्र था असल में, और किब्र बहुत सारी खराबियों को जन्म देता है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं किसी टीम के मेंबर्स ने, क्योंकि अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या उन जैसे लोग, ठीक है अब तो वैसा ईमान होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का होगा, हम नहीं जानते। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में जो टीम वर्क हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों ही में जो तंजीमें, जो जमातें, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि बस यही मुसलमान है, बाकी दूसरे इनकी जमात में रहोगे तो मुसलमान रहोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो मुसलमान होगे। नहीं, असल में सारे लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं है। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, जो जिम्मेदार हजरात हैं उनको चाहिए कि वो अपने साथियों को किसी को कमतर न जाने, बल्कि सबको अपने आप से बेहतर समझें। ये सोचें कि हम दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, सबको लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कोई साथी टीम में कोई कितना भी कमजोर हो, ज़ईफ हो, या हो सकता कम पढ़ा लिखा हो सकता बहुत अच्छी तकरीर ना कर सकता हो, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई खूबी जरूर होगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको चुना है, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि आपने अपने तमाम सहाबा की बहुत ज्यादा कदर की। हर सहाबी ये समझते थे कि रसूल अकरम हमको सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि शैतान सबसे पहले इसी में रखना डालता है। और एक जिम्मेदार यानी जो लीडर होता है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने साथियों की, अपने जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों को उजागर करे, उनसे काम ले। तो ये एक बहुत ही सुनहरा उसूल है किसी भी टीम की कामयाबी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए, या किसी भी मकसद के लिए जब आप काम कर रहे हों, तो आपको सबसे पहले ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि नरम मिजाजी हो, शफ़क़त हो, अफ़ो दरगुजर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, और आपको अपने उस साथी की कदर कीमत का एहसास हो। जो भी एक एक पर्सन भी है आपकी टीम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी जमात में, जो भी, तो वो बहुत कीमती है असल में। और दुनिया में जो भी इंसान आया है वो कोई ना कोई खूबी लेकर जरूर आया है। तो हम अपने साथियों को, जो भी टीम में जो लोग हैं, उनको कदर की निगाह से देखें, उनसे काम लेना जाने, और अपने आप को बेहतर ना समझें, अपने आप को सुपेरियर ना समझें, उनकी सलाहियतों को उजागर करें, उनकी सलाहियतें जो हैं उसके हिसाब से उनसे काम लें। जैसे मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ आपको कि जब वन डिश पार्टी हम करते हैं, तो आपको मालूम होगा ना कि वन डिश पार्टी में क्या किया जाता है, कि किसी भी पर्सन को वही डिश दी जाती है जो वो अच्छी बनाता है। अगर आप बिरयानी बनाने वाले को मीठा दे दें और मीठा बनाने वाले को बिरयानी दे दें, तो हो सकता है वो उतना परफेक्ट ना काम करे। तो इसलिए जिसको जो काम आता हो उसको वही जिम्मेदारी दें। तो एक जिम्मेदार की निगाह अपने काम करने वाले, अपने साथियों के ऊपर बहुत गहरी हो, वो जानता हो कि उसके साथी किस काम में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ताकि उनसे वो काम ले सके। और ये टीम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही मौसर तरीका है, और ये टीम को मजीद कुव्वत देता है असल में। तो जिम्मेदारन को चाहिए कि वो अपने तमाम साथियों पर नजर रखें और उनसे वो काम लें जिसके वो हकदार हैं, जिसकी उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। फिर एक और अहम चीज है कि जब कोई टीम हो, जैसे अब हम पढ़ रहे जंग उहद पर तबसरा पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली एहतसाब है ये, अल्लाह ताला ने क्यों तबसरा फरमाया, जंग तो हो चुकी थी, जो होना था हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बारीकी से क्यों तबसरा किया जंग उहद पर, और कितने डिटेल में तबसरा, और कितनी ज्यादा आयतें आप देखें जिसमें तबसरा किया गया है। आपको क्या लगता है क्यों किया गया? कुरान हमारे लिए मशाल रहा है, और कुरान हमें तालीम देता है असल में। कुरान हमारे लिए زندگی کے اصول مرتب کرتا ہے. قرآن اس لیے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. صحابہ نے قرآن کو اسی طرح لیا تھا، تبھی تو آپ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کے پیشور امام بن گئے تھے. تو سب سے ایک اور اہم بات ہے اس میں کہ احتساب کا عمل، یعنی ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا کھویا کیا پایا، کیا ہم اچیو کر سکے، کیا ہم کس چیز سے ہم محروم رہے، وہ کون سے پہلو تھے، وہ کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی یا ہمیں کامیابی اتنی زیادہ نہیں ہوئی. یہ احتساب ہوتا ہے اصل میں، کہ اپنے پچھلے کیے گئے کاموں پر نظر ثانی کرنا اور دیکھنا کہ کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا. تو ایک ٹیم ورک کے لیے، آپس کے کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے احتساب بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اپنی خود کی اچھائیوں کو برائیوں کو سامنے رکھیں، کیا ہم سے غلطی ہوئی اس پر نظر رکھیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل جیسے ورک شاپس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، اس میں لاسٹ میں وہ ایک فارم دیتے ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو تو لاسٹ میں وہ ایک فارم دیتے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام میں کیا صحیح لگا اور کیا غلط لگا، یا آپ اس میں کیا اور امپروومنٹ کرنا چاہیں گے؟ کبھی ملا ایسا فارم آپ کو؟ تو اس میں آپ ڈالتے ہوں گے نا کہ اچھا ہاں یہ پروگرام بہت اچھا تھا، اس میں یہ چیز اچھی تھی، لیکن فلاں چیز ایسی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مینجمنٹ میں تھوڑی سی کچھ گڑبڑ تھی. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس میں فارم میں فل کرتے ہیں. تو ایکچولی فارم آپ کو کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ جن لوگوں نے وہ پروگرام آرگنائز کیا تھا وہ جاننا چاہتے کہ ہمارے اندر کیا خامی تھی جس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں امپروو کر سکیں، اور یہ بہت اچھی عادت ہے الحمدللہ. تو ایسی یہ انفرادی طور پر بھی عادت ہو اور اجتماعی طور پر بھی یہ عادت ہو کہ ہم اپنی ذات کو بھی سامنے رکھیں اور اپنی ذات کی برائیوں کو سامنے رکھیں اور اپنے ساتھیوں کی خوبیوں کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں اور غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، لیکن ان غلطیوں کو بار بار اس کے سامنے دہرانا، اس کو اس کی وجہ سے شرمندہ کرنا، یہ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے. اور اصل میں کیا ہوتا ہے، پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ ہم اپنی خوبیوں کو تو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن سامنے والے کی خوبیوں کو نہیں جانتے. ہم کو سامنے والے کی برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنی صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں. تو اگر ہم خود غلطی پر ہوں تو ہم کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور سامنے والے سے بھی معافی مانگنا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں جنگ احد پر جو تبصرہ ہے دراصل وہ اس لیے ہے کہ ہم احتساب کریں کہ کیا غلطیاں ہوئیں. یعنی صحابہ کرام کو دراصل اس وقت اس بات کا احساس دلایا گیا کہ تمہارے اندر ابھی بھی خامیاں ہیں، تمہارے اندر ابھی اور مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تم کو. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کے جو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کر سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اصل میں کیا ہے ان آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 158 سے دیکھیے کہ اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری جو آواز ہے بازگشت ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، تمہیں لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کیجئے. اور جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ ایک ٹیم کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، ٹیم کے لوگوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو ان سے کیسے درگزر کریں گے. اسلام نے کیسے الحمدللہ کتنی کامیابی سے اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی صحابہ کے وقت، اور یہ پورے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہے آج کے لیے بھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے انڈیویجول کوششیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں الگ الگ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے ان کو کرنے دیجئے، کتنی بھی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، کتنی بھی ٹیمز ہو سکتی ہیں، کتنی بھی جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب کو اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر نہیں کھینچنا کہ فلاں زیادہ اچھا کر رہے ہیں ہم کم کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو گراؤ نیچے، نہیں، بلکہ سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہیے، اور جہاں کوئی خامی نظر آ رہی ہے اس کو ضرور بتانا چاہیے. اور ٹیم ممبرس کو بھی چاہیے اگر ان کو ان کے ٹیم میں کوئی خامی کوئی بتاتا ہے تو اس کو بڑے دل سے قبول کریں اور اپنی اس خرابی کو اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہی کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری صفات ہیں. تو اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں، احتساب کریں، اپنا مواخذہ کریں اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی کی غلطی پتہ بھی چلے اور کسی ٹیم کا ذمہ دار پرسن اپنے کسی ساتھی کو وہ غلطی بتائے تو ساتھی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی معلوم کرنے پر بالکل غصہ نہ ہو جائے، بفر نہ جائے، اور یہ نہ کہے کہ اچھا میں تو اب یہ ٹیم ورک کروں گا ہی نہیں، اب میں چھوڑ رہا ہوں اس کام کو، نہیں. اور ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ بہت ہی محبت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائے تاکہ وہ بچھڑے بھی نہ اور ہم سے دور بھی نہ ہو اور مزید اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرنے لگے. تو آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ کہ احتساب ہے، اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو جاننا ہے کہ ساتھیوں میں کیا صلاحیتیں ہیں، اور سیکھنے اور عمل کرنے کا عمل جاری رہنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ جو تربیت ہے دراصل ایک مسلسل عمل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ایک مہینے ٹریننگ دے دی، اچھا ہم نے تربیت حاصل کری اور ہم اچھے بن گئے. نہیں، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے آپ نے صحابہ کی تربیت کی، آپ کے وفات کے بعد خود صحابہ کرام ایک دوسرے کی تربیت کرتے رہے. ابو بکر صدیق ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان، علی اور باقی کی صحابہ بھی. تو یہ جو ایک طویل عمل ہے اور مسلسل عمل ہے اور یہ مرنے تک جاری رہے گا، ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے، ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب میں نے بہت زیادہ تربیت حاصل کر لیا، میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں، اب یہ عمل پورا ہو گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹریننگ حاصل کرنے کی، تربیت حاصل کرنے کی. نہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک لمحے میں انسان کا، یعنی مومن کا ایمان کہاں ہوتا ہے اور ایک لمحے میں کہاں ہوتا ہے. کبھی اس کا اتنا اونچا درجہ پہنچ جاتا ہے ایمان کا لیول کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی اتنا نیچے ہو جاتا ہے کہ اپنے کردار کے ہی وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے. تو یہ سارے کام کے لیے وقت لگتا ہے، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اصل میں، کہ پلک جھپکتے میں ان سے یہ کام نہیں ہو گیا. ہاں، ایمان انہوں نے فوراً قبول کر لیا تھا، ایمان انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، لیکن جیسے ہی ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہوا، آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اپنی کردار سازی کی، کیسے وہ خود اپنے آپ کی تربیت کرتے رہے، کیسے انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی، کیسے انہوں نے اپنی کمزوریوں کو اور خامیوں کو دور کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی اصلاح کی، اور اصلاح میں کتنا وقت لگا ان کو. آپ جانتے ہوں گے جب اوس اور خزرج میں آپس میں وہ نعرہ اٹھا تھا کہ اچھا وہ پرانی جاہلیت لوٹ کر آئی تھی، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اچھا میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کا نعرہ، اور پھر آپ نے سب دونوں کو شیر و شکر کر دکھایا. تو اختلافات پیدا ہوئے، زندگی میں معاملات میں نشیب و فراز آتے ہی ہیں. تو یہ تربیت تو مسلسل رہے گی، چلتا رہے گا یہ عمل ہمیشہ، اس سے کبھی غافل نہیں ہوا جا سکتا، اس سے کبھی بے پرواہ نہیں ہو سکتے ہم. ہاں، ہم کو ہمارے سامنے ہمارے مقاصد کو رکھنا چاہیے پہلے، کہ ہمارا مقصد کیا ہے، جو ہدف ہے ہمارا، اہداف پر ہماری نظر ہو، اور ایمان کو بڑھانے کے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہے. پھر انسان زندگی بھر اپنے لیے اس راہ کو چوز کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے. اور اگر کوئی اس کام میں کمزوری دکھا رہا ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب لوگوں کی جو ٹیم ممبرس ہیں، کہ اس کی کمزوری کو دور کریں، اس کے بارے میں جانیں کہ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کو آگے بڑھاتے جائیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو گرنے نہ دیں، اس کو رکنے نہ دیں، کیونکہ ہر ساتھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت اہم ہے الحمدللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی غلطیوں کا علم ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نام لے کر نشاندہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے لگے ہیں. آپ نے کبھی نام لے کر یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص نے اس قسم کا کام کیوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ بھری مجلس میں اس طریقے سے لوگوں کو برا نہ کہیں، اور آپ جو بھی پالیسی اختیار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی انفرادی غلطی بھی ہوتی تھی تو اس کو اجتماعی غلطی کے طور پر لے کر سب کو بتاتے تھے، کیونکہ ایک فرد کی غلطی پورے معاشرے کی غلطی ہے، کیونکہ پورے معاشرے اس سے متاثر ہوتا ہے نا. یعنی ایک فرد اگر غلطی کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا اثر لینا پڑتا ہے. تو اصلاح کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یوں کہا جائے کہ غلطی ایک فرد نے نہیں کی بلکہ ہم سب نے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک ٹیم ہے نا، اس فرد کا حصہ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے. جب آپ کسی کو پن پوائنٹ کر کے غلطی بتاتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی اور ہم تو بڑے اچھے ہیں، تو پھر سامنے والا ایک طرح سے اس کا پورا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اس کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے. تو تعلیم اور تزکیے کے لیے محبت اور شفقت بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہت ساری ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ابھی جماعت شروع نہ ہوئی ہوتی تو رسول اکرم کیا کرتے؟ فوراً پلٹ کر اس کا جواب دیتے تھے، فوراً اس سے ہاتھ ملاتے، یا کوئی نیا شخص ملنے کے لیے آتا تو آپ لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہیں انتظار میں کہ آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں، لیکن کوئی شخص آ جاتا اور آپ سے بات کرتا، آپ اس کو اس کی بات کا جواب دیتے تھے. آپ دیکھیں کتنا حلم تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. کسی بچے کے رونے کی آواز آتی, آپ کہتے کہ میں اپنی نماز مختصر کر لیتا ہوں اس ماں کی تکلیف کی وجہ سے, کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہ بچہ رو رہا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا خیال تھا آپ کو. تو اس طرح سے شفقت اور محبت ہو, افو درگزر کی روش کو اپنائیں جو ٹیم ممبرس ہیں اور اسپیشلی ٹیم کے ذمہ داران. اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ دیکھیں نبی ہی نہیں تھے, دائی ہی نہیں تھے, یعنی آپ نے نبی ہونے کے باوجود بھی ایک پورے جو بھی علاقہ مسلمانوں کی دسترس میں آ چکا تھا اس کے ذمہ دار بھی تھے, ایک طرح سے حکمران بھی تھے. آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا جس میں پکڑ کی ضرورت ہوتی یا غلطی پر حد لاگو کرنا ہوتا, لیکن پھر بھی آپ صحابہ اکرام سے یہ کہتے رہتے کہ میرے سامنے معاملہ نہ لایا کرو, بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی انہیں چھپا جاؤ یا نظر انداز کر دو, کیونکہ جب میرے پاس لاؤ گے تو اس پر پھر حد نافذ کرنا ہوگی. تو سبحان اللہ, رسول اکرم کی زندگی ہمارے واقعے میں بہترین نمونہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ وہ کیسے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ایک شخص زنا کے جرم کے لیے خود آ کر اس نے اعتراف کیا تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا, کہا کہ ہو سکتا ہے یہ نشے میں ہو یا ہو سکتا ہے یہ اس کا ذہن بھٹک گیا ہو. آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی اس وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا جس پر ایک دفعہ کسی پر حد جاری ہو گئی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اسے وہیں معاف کر دیا, اسے میرے پاس کیوں لے کر آئے. اب جب کہ ایک فرد میرے پاس لایا جائے جس پر حد نافذ ہو جاتی ہے تو مجھے اس کو یہ سزا دینی پڑے گی. اور صحیح بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کئی دفعہ شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا اور اس کے اوپر حد جاری کی گئی. اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو, یہ بازی نہیں آتا, بار بار آتا ہے. آپ نے کہا کہ اس پر لعنت نہ کرو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی اور اس شخص کو معلوم ہوا تو اس نے جذبات یعنی رسول اکرم کی محبت کا انداز دیکھ کر اس نے کہا کہ اب میں کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کروں گا. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کیسے سب کے یعنی نفس شناس تھے, مزاج کو جانتے تھے, کہ لوگوں کو کسی کے بارے میں برا بھلا بھی نہیں کہنے دیتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس شخص کے دل میں کیسے محبت جاگی اللہ اور اس کے رسول کی, اس نے کہا کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. اب ہمارے سامنے کسی کو لائے گئے بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا کہیں گے, آپ بتائیے. اس کو تو طنز کر کر کے اس کا دل اور سینہ چھلنی کر دیں گے نا. یعنی ہم وسط نظری سے کام ہی نہیں لیتے ہیں, درگزر سے کام ہی نہیں لیتے ہیں. سامنے والے کی اگر بار بار غلطی ہو رہی تو ہم اس کو غلطی پر اتنا پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ بےچارا بھاگی جائے گا وہاں سے. دیکھیے رسول اکرم جو بہت ہی بہترین واقعہ ہم کو ملتا ہے, جو بالکل ایکسٹریم کا واقعہ تھا جس میں تو یعنی ہم جیسے کوئی بھی لوگ معاف کرنے کو تیار نہ ہوتے, اتنے تھوڑ دلے ہیں ہم لوگ, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسا آپ کو دل دیا تھا. یہ جو حاطب بن ابی بلتا کا واقعہ تھا, یہ جنگ جو سوری فتح مکہ کے موقع کی بات ہے, کہ رسول اکرم خاموش حملہ کرنا چاہتے تھے مکہ پر تاکہ پرامن طریقے سے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے, خون خرابہ نہ ہو. لیکن حاطب بن ابی بلتا نے ایک خط لکھ کر دے دیا مکہ والوں کو. جب آپ کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو پکڑ کر بلوایا, مجلس بیٹھی, وجہ پوچھی گئی. انہوں نے کہا کہ مکہ میں میرے خاندان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا, میں نے سوچا کہ دوسرے لوگ تو اپنے خاندان والوں کو بچا لیں گے, انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, پھر میرے بتانے سے کیا ہونا تھا, آپ اللہ کے نبی ہیں, وہی ہوگا جو اللہ کو مقصود ہے. رسول اکرم نے پوچھا کہ کیا کیا جائے. رسول اکرم سے صحابہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے, یہ تو ایکچولی دیکھا جائے تو غداری کی مرتکب ہوئے نا. تو سب نے کہا کہ ان کی گردن مار دینی چاہیے. رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ نہیں, یہ بدری صحابی ہیں, یہ غزوہ بدر میں شریک تھے, اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک صحابہ کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے, لہٰذا میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیے کیا حالت ہوئی ہوگی اس صحابہ کی اس وقت. آپ بولیں تو ہم کیوں نہیں ایسا کام لیتے, اتنی نرم دلی سے کیوں نہیں ہم کام لیتے, درگزر سے کام کیوں نہیں لیتے ہم. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ اتنے بہترین طریقے سے معاملات کو نپٹاتے تھے. تو آپس میں باہمی تعلقات خوشگوار ہوں, آپس میں باہمی تعلقات اچھے ہوں گے تو کام بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا, ورنہ سارا کام ٹھپ پڑ جائے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کیسے فرمایا نا قرآن میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس کو شاق گزرتا ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. کیسی تھی رسول اکرم کی شخصیت آپ دیکھیں, جتنا اس پر بات کریں کم ہے واقعی میں. یعنی مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس بات کو رسول اکرم کے دل پر چبھن محسوس ہوتی ہے اس بات سے. ان کی ہر بھلائی کے لیے، اپنی امت کی ہر بھلائی کے لیے رسول اکرم ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں، حریص ہیں کہ فائدہ ہو مسلمانوں کا. شفقت اور رحمت ان کے دل بھری ہوئی اپنے مومنوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے. تو یہ آیت دراصل قیادت کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس ماڈل میں رہ کر ہم سیرت کے پورے واقعات سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو کیسے ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو سوچ سمجھ کر کریں، ایسے نہیں کہ جذبات میں آ کر بس کوئی قدم اٹھا لیں اور جا کر اپنے آپ کو، اپنی جان دے دیں، لو بھی میں تو جہاد کے لیے آ گئے، مجھے مار دو. ایک اکیلا شخص جہاد تو نہیں کر سکتا نا، ہے نا. آپ میجورٹی مائنورٹیز دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، آپ یہ کہیں گے نہیں بس میں تو سر دھڑ کی بازی لگا کر کفن باندھ کر بس چل نکلا ہوں، اب مجھے کچھ بھی کوئی بھی مار دے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے ایک منظم طریقے سے مقابلہ کیا، اگر کیا بھی تو جب معلوم تھا کہ ہمارے پاس سورسز کم ہیں. ہر بار دیکھیں حملہ ادھر سے ہی ہوا، کفار مکہ کی طرف سے ہوا، لیکن جب پھر رسول اکرم کے پاس الحمدللہ وہ چیزیں آ گئی تو ساری تیاری کے ساتھ پھر مکہ پر جو فتح مکہ ہوا الحمدللہ، ساری تیاری اور منظم طریقے سے ہوا الحمدللہ. تو یہی ایک اصل میں سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم جو کام کرتے ہیں نا سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، تو کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کرے، یعنی کام کے ہر پہلو پر نظر رکھے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کسی کو یہ کام دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں، اس کے کیا نتیجے نکلے گا، اس میں کیسے ترقی ہوگی، یہ کام سے لوگوں کو فائدہ ہوگا مسلمانوں کو کہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے اندھا دھن پیروی کرنا، تقلید کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ترقی اور نشو نما انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر کام کریں کہ اس سے امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوگا. پھر صلاحیتوں کے مطابق کام لینا، جس کو جو کام آتا ہو اسے وہی کام لے، یہ نہ ہو کہ ایک کو یہ دے دیا جس کو آتا ہی نہیں تھا اور پھر اس نے وہ کام بھی ٹھپ کر دیا اپنی جگہ. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کس قابل ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب آئے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ، یہ آخری شخص ہے تقریباً ہجرت کرنے والے فتح مکہ سے پہلے سمجھے، تو جب یہ آئے تو ان کے آنے کے 10-15 دن یا ایک مہینے کے بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غزوے کا امیر یعنی سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں اور بہت عقل مند بھی تھے. ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا، اسی لیے اسی جنگ کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، جب وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انتہا کی سردی تھی، انہوں نے تیمم کی حالت میں ہی، وہ جنابت کی حالت میں غسل لاگو ہو گیا تھا ان کو، ہو سکتا ہے احتلام ہوا ہو یا جو بھی رہا ہو، تو انہوں نے تیمم کیا اور باجماعت نماز پڑھا دی فجر کی اور سورہ نساء سے اجتہاد بھی کر لیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کر دی. آپ بس مسکرا کر، اچھا کہ تم نے اس حالت میں جماعت سے نماز پڑھا دی، آپ نے اتنا کہا، مطلب آپ نے اجازت دے دی. تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلاحیتوں کو جانتے تھے کہ ایک شخص آیا بھی 15-20 دن بھی نہیں ہوئے، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، اور آپ نے اس کو ایک جنگ کا سپہ سالار بنا کر بھیج دیا. تو آپ لوگوں سے کام لینا جانتے تھے ان کی صلاحیتوں کے مطابق. پھر تیسری بات ہے مربوط انداز میں کام کرنا، یعنی جو بھی کام ہو اس کو مربوط رکھا جائے، اس کا حتمی طور پر اس کے نتائج کا جائزہ لیا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے، نتائج کا اور مقاصد کا معلوم ہونا ضروری ہے اور ان کاموں پر دل کا اطمینان ہونا بھی ضروری ہے اور تمام ساتھیوں کا اس کے ساتھ جڑے رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر چوتھی بات ہے خود احتسابی، یعنی ہر کام کے بعد اپنا جائزہ لیں یا ٹیم ورک کا جائزہ لیں کہ کام کیسے طریقے سے ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا کیا اس میں خوبیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں، تاکہ اس کام کا نتیجہ بہتر طریقے سے اور مزید ہمارے سامنے آئے. پھر آپس میں یعنی جو ٹیم ورک ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں چاہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہو یا ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہو، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جنگ کا ہر منظر یا وہاں کی رپورٹ فوراً صحابہ ان کو بھیجا کرتے تھے، اور خود رسول اکرم کی زندگی میں بھی کہ ساری رپورٹیں رسول اکرم کے پاس جمع ہوتی تھیں. تو یہ سب سے مؤثر اصول ہے کہ آپس میں رابطہ ہو اور ٹیم کا عام لوگوں سے بھی رابطہ ہو اور آپس میں ٹیم کے لوگوں کا بھی، ممبران کا آپس میں رابطہ ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ملاقات سے ہو سکتا ہے، خط و کتابت سے ہو سکتا ہے، اور اپنے کام کی جو بھی ساری باتیں ہیں وہ پیش کرنے سے ہو سکتا ہے. پھر ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ حوصلہ افزائی کریں اپنے ٹیم ممبرس کی، یعنی تعریف کریں جہاں پر تعریف بنتی ہو، یعنی بلا وجہ کی تعریف بھی نہ ہو لیکن حوصلہ افزائی والی تعریف ہو. تو ہمت افزائی میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے کام کو اگر کوئی اور پسند کرے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے اس کو، اور اس سے کام مزید آگے بڑھتا ہے. تو حوصلہ افزائی کریں. ہاں، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیں کہ بے جا تعریف نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کی نفس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو. اور اب ہم کو اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت بھی کرنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ کی تعریف کے خواہش مند بھی نہ ہوں. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کام کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، تمہارا کام خالص اللہ کے لیے ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کی تعریف فرما رہا ہوگا. لیکن ہم کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں قرآن خود ہمیں بتاتا ہے، قرآن نے خود کیسے صحابہ کرام کو اپریشیٹ کیا. جب صحابہ کرام کی قربانیوں کا واقعات پیش آئے، ان کے قربانیوں کے واقعات پیش آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسے سورہ حشر میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. انصار کی تعریف کی گئی، کتنا دل خوش ہو گیا ہوگا. تو ایسے بہت سارے صحابہ کے اچھے افعال تھے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تعریف فرمائی، الحمدللہ. تو حوصلہ افزائی کی جائے تو کام گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اس لیے تعریف میں کنجوسی نہ کریں. جیسے مال میں کنجوسی کی جاتی ہے، اسی طرح تعریف اور حوصلہ افزائی میں بھی کنجوسی کی جاتی ہے. تو کنجوسی برتنے کے بجائے محنت اور محبت اور فیاضی سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں. پھر ایک کوتاہی کو تسلیم کرنا، یعنی اپنے ساتھیوں کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ خود بھی پچھتاتا ہے. تو کسی کے رویے سے، کسی کی بات سے، یا کوئی کام سے کسی کو تکلیف ہو گئی تو درگزر کریں، کوئی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. تو لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دیا جائے. اور آخری بات ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں لیکن محبت اور اخوت کے ساتھ. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس لیے تیار کیا تھا؟ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے میری بات غائب کو پہنچا دے. اور صحابہ اکرم نے اس کو کیسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اس بات کو، کہ ان کی زندگی کی آخری سانس تک وہ یہ کام کرتے رہے، چاہے میدان جہاد کے ذریعے سے، چاہے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، اپنے انفرادی کردار سے، ہر طرح سے. تو ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی اس بات کو پہنچانا چاہیے، یہ میسج دینا ہوگا کہ یہ ساری ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. یعنی ہم کو لوگوں کو جوڑنا پڑے گا، ان سے رابطے میں رہنا پڑے گا، ان کو دعوت اور تبلیغ کرنا پڑے گی، ان کو محبت سے اس راستے کی طرف بلانا پڑے گا تاکہ وہ مزید ہمارے ساتھ شامل ہوں گے لوگ، تو یہ کام اور مزید اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، تو ہمیں بار بار ایسے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے، یعنی کہیں نہ کہیں ایسے پروگرامز رکھنے چاہیے، کوئی لیکچرز رکھنے چاہیے جس سے لوگوں کو مزید ہم ابھار سکیں، موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ اس کام میں، نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کریں اور خود بھی دین کے دائی بنیں اور آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیں انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں ایک طرح سے قائدانہ صلاحیتوں کے لیے اور ٹیم کی کامیابی کے لیے، یعنی دونوں چیزیں اس میں آ گئیں. اب دیکھیں قرآن دراصل، یعنی قرآن یہ ثواب کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہاں بے شک ثواب بھی ملتا ہے اس سے، لیکن قرآن دراصل ایک جامع اور بلیغ کلام ہے جس میں ایسی بہت ساری، یعنی ایسے معجزات چھپے ہوئے ہیں جو ہر دور میں سامنے آتے رہیں گے. تو ابھی یہ جب ہم جنگ احد پر تبصرہ پڑھ رہے ہیں، دراصل آپ دیکھیں کہ آج کی حالت بھی دیکھا جائے تو ایک جنگ کی ہی حالت ہے نا، اور آج مسلمان شکست سے ہی دو چار ہیں نا. قرآن جو تبصرہ کرتا ہے، یا قرآن نے جو تبصرہ کیا، چاہے وہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، غزوہ حنین ہو، یا فتح مکہ ہو، اب دیکھیں وہ ہر دور کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوں گے، ہر دور میں ہمارے کام آئیں گے. ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، اصل میں ایک لائح عمل ہے. تو قرآن اب کھولیں تو صحیح کیسے یہ نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائیوں سے دور رکھتا ہے، یہ ہمارے اندر اخوت اور محبت پیدا کرتا ہے، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمیں ریسزم سے بچاتا ہے، بہت سارے جتنے بھی جو دنیا میں ناحق ازم ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے الحمدللہ، رسم و رواج سے بچاتا ہے، توہم پرستی سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بڑھاتا ہے. جو بھی گناہ کے کام ہیں، یعنی زنا، شراب، جوا، یہ سب قرآن پڑھنے سے سب ختم ہوتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں زمانے جاہلیت میں کتنا عام تھا یہ سب کچھ، لیکن آپ دیکھیں اسلام آنے کے بعد کیسی چیزیں ختم ہوتی گئیں. آج دنیا اسی وجہ سے پریشان ہے نا کہ شراب کے عادی لوگ ہیں، زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، ریسزم ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کیا کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں. تو قرآن ہمیں سچائی کی دعوت دیتا ہے، دیانت داری سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کا لحاظ کرنا سکھاتا ہے، ہمیں غیبت سے بچاتا ہے، ہمیں حسد جلن سے بچاتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے الحمدللہ. تو قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایک بہت بڑا انعام ہے سمجھیں، کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو محفوظ رکھا اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور ہمارے لیے اس میں مشعل رہا ہے. بہت بہترین اصول ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن میں کہ جب بھی تمہارے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے تو ہر معاملے کے لیے، ہر دور کے لیے قرآن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ. تو ابھی جنگ احد پر تبصرہ پڑھ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہے نا گویا ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے واقعات ہوں، سوڈان کے واقعات ہوں، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں کہیں پر اس طرح سے واقعات چل رہے ہیں، تو ہمیں ہر طرح سے رہنمائی مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یعنی آپ پر، آپ کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ ان کے لیے بہت ہی نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ ان سے مہربانی اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اسی لیے وہ آپ کے آس پاس جمع ہیں، آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ایک آواز پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ صحابہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں سبحان اللہ. لیکن اگر ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل ہوتے، تو پھر کیا ہوتا، لنفد من حولک، وہ سب چھٹ جاتے آپ کے پاس سے، تتر بتر ہو جاتے. کیونکہ یہ جو سخت دلی ہے، یا بدگوئی ہے، یا بد اخلاقی ہے، یہ لوگوں کو متنفر کر دیتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے. تو دنیا کے جو سربراہ ہوں، اور اسپیشلی امت مسلمہ کے جو سربراہ ہوں، ان کو اچھے اخلاق کا ہونا چاہیے، جن کو ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے دین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور دین کے بارے میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اچھا اخلاق اور نرم مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. تو جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور برے اخلاق لوگوں کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں. تو دینی سربراہ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کہ وہ خیر خواہ ہوں، نرم مزاج ہوں، نرم دل ہوں، محبت اور شفقت کرنے والے ہوں، اور بد کلامی نہ پائی جاتی ہو، بد اخلاقی نہ پائی جاتی ہو. تو آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو معصوم من الخطا تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، تب کسی دوسرے کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ ہمارے جو معلم حضرات ہوتے ہیں، ان اسپیشلی دینی درس گاہوں کے معلم یا استاد یا ٹیچرز، یا کسی ٹیم کے جو ممبران ہیں، کوئی اسلامک آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں تو اس کے جو ذمہ داران ہیں، یا جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، آپ بتائیے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیسے وہ خشک مزاج، کیسے وہ بات کرنے والے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان سے بات کرنے سے ڈرتا ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے لوگوں کو؟ اسپیشلی قرآن پڑھانے والے جو مدارس میں کچھ لوگ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ ڈنڈے سے مارتے ہیں، اور اتنا برا ان کا لہجہ ہوتا ہے، جسے اکثر مسجدوں میں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں کسی ایک دن چلے جائیے، یا کسی کو ریکارڈر دے کر بھیج دیجیے، اور وہاں استاد کی آواز ریکارڈ کر کے لائے. آپ کر کے دیکھیے گا پلیز، انڈیا اگر ابھی آپ چھٹی جائیں گے تو کسی مسجد کے مدرسے میں آپ بچے کو ریکارڈر دے کر بھیج دیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ استاد کا لہجہ اور رویہ کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، کیسے پڑھاتا ہے وہ قرآن بچوں کو، اے چل اٹھ بیٹھ. کیا یہ اخلاق ہونا چاہیے استاد کا قرآن پڑھانے والوں کا؟ آپ بتائیں، ایک طرح سے وہ رہنمائی ہے نا استاد، بچوں کے لیے رول ماڈل کون بنیں گے؟ وہ بچے کیا سیکھیں گے پھر جو اس کے پاس قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور بچوں کے ذہن میں کیا بات بیٹھے گی کہ اچھا قرآن پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں، اچھا اچھا اتنے بد اخلاق، اتنے سخت دل، اتنا مارنے والے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، ہر استاد کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے، ہر ٹیم ممبر کو چاہیے، ٹیم ممبرس کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے، ہر ٹیم کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے، ان کا اسوہ اپنانے کی کوشش کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی غلطیوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، اگر کوتاہیاں سرزد ہو جاتی تھی صحابہ سے تو ان سے اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے سبحان اللہ، اور ان سے مشورہ کرتے تھے. تو مشورے میں بہت سارے فائدے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، مشورہ دینی عبادت میں، مشورے کو دینی عبادت میں شمار کیا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. مشورے میں لوگوں کی دل جوئی اور اس قلب کا ازالہ ہوتا ہے، جو مطلب جو واقعات پیش آ رہے ہوں، جو اس کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو مشورے کرنے سے لوگوں کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم سب سے مشورہ کیا گیا. اور مشورہ ہر ایک سے بھی نہیں لیا جا سکتا، جو اہل رائے ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے، اور صرف اپنی ہی رائے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور ہمیشہ مشورہ ایسا دینا چاہیے جس میں تمام، پوری امت مسلمہ کا یا تمام لوگوں کا فائدہ ہو، غور و فکر کر کے اچھا مشورہ دینا چاہیے. تو جو جو ٹیم ممبرس یا جو ذمہ داران مشورہ کر کے کام کرتے ہیں, لوگ بھی آپ دیکھیں ان کے گرویدہ ہوتے ہیں. پھر مشورے کی وجہ سے جو لوگوں کے خیالات ہیں, جو ان کے افکار ہیں, نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ان کے اصل مقام پر استعمال کیا جاتا ہے, اور اس طرح لوگوں کے عقل و فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر مشورے کے نتیجے میں جو صحیح رائے سامنے آتی ہے, تو جو کام لینے والا ہے عام طور پر غلطی نہیں کرتا. اگر اس سے غلطی سرزد بھی ہو جائے یا مقصد پورا نہ ہو, تو وہ ملامت کا مستحق نہیں ٹھہرتا. ایک اکیلا پرسن کو پھر کوئی ملامت نہیں کرتا ہے, کیونکہ پھر سب کا مشورہ تھا, سب سے غلطی ہوئی. اس کا مطلب تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے فرمایا کہ وہ شاور ہم فی الامر, آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھے, سب سے زیادہ علم والے تھے, سب سے زیادہ افضل رائے رکھتے تھے, تو وہ دوسروں کو حکم کیسے نہ دے گا. آپ خود سوچیں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں, تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو تو کیوں نہ یہ حکم ہوگا. پھر جب کوئی کام کا ارادہ کریں, عزم کر لیں, تو پھر اللہ پر توکل کریں, اپنی طاقت اور اپنی دوربینی پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی قوت پر اور قدرت پر بھروسہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے پاس پناہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے مسلمانوں پر کہ اس نے رسول کو, ایسے رسول کو ہمارے اندر بھیجا جو ہمارے لیے بہت زیادہ نرم دل ہیں, سخت خو نہیں ہے. تو مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں, اور ہر شریک کے مشورہ شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے. مشورہ صرف ان کاموں میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب و سنت میں واضح حکم موجود نہ ہو. جہاں واضح حکم موجود ہوگا, وہاں مشورہ یا مشورے کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ جو تدبیری امور ہوتے ہیں, زیادہ تدبیری کام اسی میں کیا جاتا ہے, جیسے جنگ کہاں لڑی جائے, طریقہ کار کیا ہو, قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے, یہ ساری باتوں پر ہوتا ہے. یہ کون سے طریقے استعمال کیے جائیں, یہودی ہو تو کیسے, کیونکہ وہ بھی سازشی ذہن کے مالک ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور مشورے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی رائے زیادہ حق کے قریب ہے, اس کو لیا جائے گا. یعنی کتاب اور سنت کے مطابق اگر جو رائے ہوگی تو اس کو لیا جائے گا, چاہے وہ تھوڑے آدمیوں کی رائے ہو یا زیادہ آدمیوں کی. یعنی گویا مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے. رائے دینے والوں کی کثرت اور قلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پر کیا ہے کہ میجورٹیز اتھارٹی نہیں, جمہوریت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور کسی کی رائے کو حق کے قریب قرار دینے کا اختیار صرف جو مجلس کا امیر ہوگا اسی کو ہوگا. یعنی آپ مشورہ دے دیں, اس مشورے کو ماننا یا نہ ماننا امیر کی ذمہ داری ہے. اب آپ اس پر زبردستی اپنا مشورہ تھوپ نہیں سکتے کہ نہیں میری بات مانو, میرا مشورہ سب سے اچھا ہے. اور جو مشورہ ہو گیا اس کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے, عزم ہے اصل میں, اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ مشورے کے تعلق سے ہمارے پر بہت وہ عجیب عجیب, اسی سے استخارہ بھی نکلتا ہے نا, کہ اللہ سے مشورہ کرے. استخارہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ خیر طلب کرنا, کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے دو رکعت استخارے کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. تو استخارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جب استخارہ کر لیا, یعنی اللہ سے مشورہ کیا آپ نے, تو اب جو کام آپ کر رہے ہیں تو بالکل 100% کامیابی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں ہو سکتا ہے ناکامی لکھی ہو, لیکن اس ناکامی میں ہی آپ کے لیے فائدہ ہو. کیونکہ بعض اوقات جس چیز کو ہم ناکامی سمجھ جاتے ہیں وہی کامیابی ہوتی ہے ہماری. تو ایک تو ہوتا ہے آپس میں سب سے معاملہ طے کرتے وقت مشورہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, مشورہ کرنا. تو اس کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, بس آپ چاہے تو دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور چاہے تو نماز پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں. آگے دیکھیے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر, اور اگر وہ بے مدد چھوڑ دے تمہیں تو پس کون ہے جو مدد کرے تمہاری بعد اس کے, اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کرے مومن. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اگر اپنی فتح اور نصرت اور مدد نہ کرے تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, چاہے پوری دنیا ہی تمہارے خلاف جمع کیوں نہ ہو جائے, خواہ ان کے پاس کتنا ہی ساز و سامان کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, تمام بندے اس کے سامنے مغلوب ہیں, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے, وہ مالک الملک ہے. تمام لوگوں کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے, بس کوئی جاندار اس کی اجازت کے بغیر حرکت کر سکتا ہے, نہ اس کی اجازت کے بغیر سکون اختیار کر سکتا ہے. اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے, وَإِن يَخْذُلْكُمْ, تمہاری مدد نہ کرے, تمہارے نفس تم کو تمہارے نفس کے حوالے کر دے, تو بس کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ تو اگر ساری مخلوق بھی ہماری مدد کے لیے جمع ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارے وہ کوئی کام نہیں آ سکتے, مدد نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ, یعنی یہاں پر دراصل فتح اور نصرت طلب کی جائے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. بھروسہ کیا جائے تو کس پر؟ اللہ تعالیٰ سے. اپنی طاقت پر بھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ کی طاقت اور قدرت پر بھروسہ ہو. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعلی اللہ فتح فلیتوکل المؤمنون, یعنی عمل کرنے والوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر, کیونکہ وہ ایک اکیلا مدد کرنے والا ہے. اسی پر اعتماد ہو, اسی پر بھروسہ ہو, یہی توحید ہے اصل میں, اور اسی سے اصل مقصد حاصل ہوتا ہے. کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا شرک ہے, اور بھروسہ کرنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ نقصان ہی میں ہوتا ہے. تو لہٰذا صرف اللہ پر بھروسہ کرے, اور بندے مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. الحمدللہ. تو صحابہ کرام کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ مشورہ کرتے تھے یا اجتہاد کرتے تھے, اور بعض اوقات انہیں خود رسول اکرم کی زندگی میں بھی انہوں نے اجتہاد کی, تو ان کا اجتہاد بھی صحیح ثابت ہوا, جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان آیت میں ہم نے بار بار توکل کی بات پڑھی ہے, کہ توکل کیا ہوتا ہے اصل میں, کہ جو بھی کچھ ہم کو حاصل کرنا ہو, چاہے وہ نفع ہو یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں, اس کا دار و مدار صرف اللہ پر چھوڑ دیا جائے, کہ اللہ پر توکل کیا جائے کہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, اور بعد میں اس کے حصول کی کوشش کی جائے. ہاں, اس کے بعد اگر کچھ نقصان ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے, تو پھر اس کے اوپر صبر کیا جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا, اسی میں خیر ہے ہمارے لیے, اور یہ زیادہ بہتر ہوا جو کچھ ہوا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں. تو ان اللہ یحب المتوکلین, اور یہاں پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یعنی قرآن میں آتا ہے ایک جگہ اور. تو آپ بار بار توکل کا پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو, اسی پر بھروسہ ہو, اسی پر اعتماد ہو. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن کوشش اور سعی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. بندہ مومن بس کام کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی خاطر, اپنے عمل میں تیزی لاتا ہے, مسلسل تگ و دو کرتا ہے, اور یہی اس کا کام ہے. تو ہم یہیں تک آج ہمارا کمپلیٹ کرتے ہیں, یعنی 158 سے ہم لوگوں نے 160 تک کیا, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. تو کیا سیکھنے کو ملا آپ کو آج کی آیت سے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں, یعنی ان آیتوں سے جو عملی پوائنٹ ہم کو ملتے ہیں, کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ویسی ہی نرمی پیدا کر, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر رحمت میں اضافہ فرما, ہم سب کو نرم دلی عطا کر, ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اور ہمیں بھی, اور مشورہ کرنے کی اہمیت ہم کو پتہ چلی, کہ اپنے کچھ معاملات میں ہمیں ضرور مشورہ کرنا چاہیے جو واضح نہ ہو, باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکام ہے اس میں مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہترین صفات میں سے کچھ صفات تھی, کہ افو درگزر سے کام لینا, نرم مزاجی, سخت دلی سے دور رہنا, سخت گوئی سے دور رہنا, اور آپس میں مشورہ کرنا. اور پھر جب مشورہ ہو جائے, کسی کام پر سب لوگ راضی ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد کیا کرنا, عزم کرنا, ارادہ کرنا, اور اس پر جم جانا. تو اللہ پر توکل کریں, اور بعض وقت کچھ کام ایسے ہو بھی جاتے ہیں زندگی میں, یا کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں, تو اس پر حسرت اور یاس کا شکار نہ ہو کہ ہاں ایسا نہ کرتا تو ویسا نہ ہوتا, ویسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. نہیں, جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. جب آپ نے ایک بار اللہ پر توکل کر لیا, آپ اس نے مشورہ کر لیا, اس کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے, تو پھر حسرت کا شکار نہ ہو. اس میں اسی میں ہمارے لیے بہتری تھی, تبھی یہ کام اس طرح سے ہوا الحمدللہ. اور قابل توجہ جو بات تھی کہ یہ رحمت, یہ عفو, یہ توازو, انکساری, عاجزی, یہ ایک دین کے دائی کے لیے سب سے بہترین صفات ہیں. یعنی نرم مزاجی, وہ آتا ہے نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. یعنی یہ خوئے دل نوازی ایک امیر میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہر مسلمان اپنی جگہ ایک امیر ہے, دیکھا جائے کہ اپنے گھر کا وہ امیر ہے. تو ہمیں ان صفات سے آراستہ ہونا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اندر وہ نرمزاجی، عاجزی اور انکساری پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. ایک اور بھی بات جو ملتی ہے، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تو یہ آپ کے اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوگی کہ آپ جھک کر رہیں، انہی لوگوں سے عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں، آپ کے اندر نرمی ہو، تواضع ہو، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی ٹیم سے جڑے ہوں، کسی ٹیم کے ممبر ہوں، ہمارے پاس کوئی دولت ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو، جو بھی کچھ ہو، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو دے، جب چاہے کسی سے چھین لے، لہٰذا اس پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے. اور ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اسپیشلی کسی کام کے کرنے والے کے ٹیم لیڈر کو عاجزی اختیار کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر کبر، غرور اور تکبر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے تاکہ ہم دین کے بہترین دائی بن سکیں، اپنے کردار سے اسلام کی تصویر سب کے سامنے پیش کرنے والے بنے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.